السلام عليكم. احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلہ حوامیم کی دوسری سورت سورہ حامیم السجدہ ہے، جس کا ایک دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے. 54 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ 24 پارے کے ربع آخر اور کچھ 25 پارے کے ابتدا پر مشتمل. اس سورہ مبارکہ میں حامیم یعنی حروف مقطعات کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس قرآن مجید کی تنزیل ہے اس ذات کی طرف سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات بہت واضح ہیں، جن کی پوری تفصیل کی گئی ہے، جن میں ابہام کا رنگ نہیں ہے. اور پھر یہ قرآن عربی کی صورت میں نازل ہوئی ہے، وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے اور عربی یہ مبین میں، گویا کہ اس سے حجت قائم ہو جاتی ہے اولین طور پر ان لوگوں پر کہ جن کی اپنی زبان عربی ہے، کیونکہ وہی اس قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اور انہیں سے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا اصل نیوکلیس تیار ہوا ہے. یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 44 میں پھر آیا کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی عجمی زبان میں اتار دیا ہوتا تو یہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات واضح کیوں نہیں ہے؟ عجمی عربی، کیا ایک عجمی زبان کی کتاب اس قوم کے لیے ہے کہ جو عربی ہے، جس کی زبان عربی ہے؟ گویا کہ یہ اعتراض اس وقت بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اب جبکہ ہم نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کو قرآن عربی کی صورت میں نازل کر دیا ہے، تب بھی یہ بدبخت اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. وہیں آیت نمبر 45 میں اشارہ کیا کہ یہ معاملہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اختلاف کرنے والوں نے اس میں بھی اختلاف کی راہ نکال دی، مخالفت کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد تلاش کر لی، گویا ہوئے بدرا بہانہ بسیار والا معاملہ ہے. قرآن سے انکار اور اعراض کے اسباب کچھ اور ہیں، لیکن یہ اس کے اوپر جو اعتراضات وارد کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہی ہیں اور بے بدن. آگے چل کر فرمایا گیا کہ اس کی تاثیر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا لوہا تو انہوں نے بھی پوری طرح تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کی باہمی مشاورت یہ ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو ہرگز نہ سننا، یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو جائے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، مبادہ اس پر تاثیر کلام کے کوئی الفاظ تمہارے کانوں میں اتر جائیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس میں گھبلا کر دیا کرو، گڑبڑ کر دیا کرو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہو تو شور اور ہنگامہ کر دیا کرو، یہی ایک راستہ ہے تمہارے غالب آنے کا، اس کے سوا کوئی اور صورت کامیابی کی موجود نہیں. اس میں گویا کہ ان کا پورا اعتراف شکست موجود ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تاثیر کا لوہا مان لیا اور اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا کہ اس قرآن کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو، روڑے اٹکاؤ، لوگ اس قرآن کو سننے نہ پائیں، اگر کہیں انہوں نے سن لیا تو یہ ان کے دل میں اتر جائے گا اور پھر تمہاری ساری مخالفت اور تمہاری ساری ہٹ دھرمی جو ہے وہ دھری رہ جائے گی. اس سورہ مبارکہ میں حاصل کلام کے طور پر وہ آیات وارد ہوئی ہیں 30 سے 36 تک، جن میں ایمان کا لب لباب، ایمان کا حاصل، ایمانی زندگی کا سب سے اہم عملی مظہر اور اس راہ کے مخالفت اور اس راہ کی شدائد کے مقابلے میں صبر کا جو طرز عمل ہونا چاہیے اس کا نقشہ کھینچا گیا. ایمان کا لب لباب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان کا دل ٹھک گیا اس حقیقت پر کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے. اس حقیقت پر جب دل ٹھک جاتا ہے اور اللہ کی ربوبیت پر جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ گویا ایمان کا لب لباب، ایمان کا خلاصہ. چنانچہ ایک حدیث میں بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور سے یہ عرض کیا کہ حضور مجھے بہت ہی مختصر بات بتائیے، دین کی حقیقت کو ایک مختصر ترین جملے میں سمو کر وہ مجھے عطا فرما دیجئے. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ، جم جاؤ. یہ جان لینا چاہیے کہ اس جم جانے میں، اس استقامت میں قیامت مزمت، اس میں انسان کا باطنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے جم جانا بھی ہے اور اس کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے خم کھوک کر میدان میں آ جانا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس ایمان کا اصل حاصل یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ رنجیدہ ہو، ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا ہے اس پیغام کے ساتھ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، خوشخبری حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. انسان کا اس حیات دنیاوی میں بھی اور حیات اخروی میں بھی رنج و غم سے اور خوف اور اندیشے سے نجات پا جانا، یہ ایمان کا اصل حاصل ہے، جس کو سورہ انعام میں فرمایا گیا قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، امن کا حقدار کون؟ تمامینت قلبی کس کو میسر آ سکتی ہے؟ ذہنی اور قلبی سکون کسے میسر آ سکتا ہے؟ صرف ان کو جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس میں کسی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں. اس ایمان پر ان کا دل ٹھک جائے، وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے. اس کے بعد اس ایمان کا جو سب سے بڑا عملی مظہر ہے اس کو بیان کیا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اور اس نیک عمل میں سب سے اہم چیز کے جو جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ خدمت خلق ہے. اس لیے کہ دعوت اللہ بھی خدمت خلق ہی کی بلند ترین منزل ہے. خدمت خلق کا ایک درجہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، جو کہیں کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو، بھٹک رہا ہو، اسے منزل تک پہنچایا جائے. اسی خدمت خلق کا سب سے بلند تقاضا یہ ہوگا جو اس دنیا کی زندگی میں ہم تک بھٹک گئے، جن کی زندگی کا رخ غلط ہو گیا ہے، جو اپنی اس دادانی میں جہنم کا نوالہ بنا چاہتے ہیں، ان کو راہ ہدایت کی طرف بلایا جائے، انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے تاکہ وہ اس اخروی عذاب سے بچ جائے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کا ہے. تو یہ در حقیقت ایک صاحب ایمان شخص کے لیے اس کی صلاحیتوں، اس کی قوتوں، اس کی توانائیوں کا اولین اور بہترین مصرف ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے بعد سے آپ کی قوتوں اور توانائیوں اور اوقات کا ایک ایک شمع کسی راہ میں صرف ہوا، اللہ کی طرف دعوت، راہ حق کی طرف دعوت، صراط مستقیم کی طرف دعوت. اور اس راہ میں جو تکالیف آئیں، جو شدائد اور مصائب ان سے سابقہ پیش آیا، ان سب کو جھیلا اور برداشت کیا. اس جھیلنے اور برداشت کرنے اور صبر کرنے کے بھی دو مرتبے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے تکلیف جھیلی اور خاموش ہے، جو آپ نے گالی کے جواب میں گالی نہ دی، یہ بھی صبر ہے. لیکن اسی صبر کی ایک بلند تر منزل بھی ہے، بلکہ اسے بلند ترین کہا جائے تو غلط نہیں. واقعہ یہ ہے کہ انکارا بلند است آشیانہ کا مصداق ہے یہ منزل، کہ گالیاں کھا کر دعائیں دی جائیں، لوگ پتھروں کی بوچھار کر رہے ہوں اور ادھر سے پھولوں کی بارش کی جائے، وہ ہے مقام جس کا ذکر کیا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو اس طور سے جو بہت ہی عمدہ ہو، بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت ہی احسن ہو. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ جو آج خون کے پیاسے ہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آج جو خون کے پیاسے ہیں، جو انتہائی دشمنی اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، وہی آپ کے جانسار بن جائیں گے، وہی آپ کے ساتھی بن جائیں گے، اور ساتھی بھی انتہائی گرم جوش. لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقامات بلند، یہ حظ عظیم ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ انہی کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. گویا کہ ان چند آیات میں وہ بلند مقام جس کو ہم حظ عظیم سے تعبیر کریں تو غلط نہ ہوگا، اس کا نقشہ پھینک دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بڑی عظیم آیت آئی قرآن حکیم ہی کے بارے میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عن قریب ہم انہیں اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، خود ان کے اپنے نفوس کے باطن میں، یہاں تک کہ یہ حقیقت مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی کہ یہ قرآن ہی حق ہے، کل کا کل حق ہے، سرتاپا حق ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں سائنس کی ساری ترقیوں کے باوجود کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے ثابت شدہ سائنسی حقیقت قرار دیا گیا ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. چنانچہ ایک فرینچ سرجن موریس بوکیل نے جو ایک کتاب لکھی ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس میں تو اس نے ثابت کیا کہ تمام اکتشافات، جتنے بھی علوم کا ذخیرہ انسان نے اکٹھا کیا اس سائنسی ترقی کے دور میں، اس نے ثابت کیا ہے کہ ان حقائق کی طرف اشارے قرآن مجید میں موجود تھے. اس کے برعکس تورات کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ثابت شدہ سائنسی حقائق کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں نبوکدنضر کے حملے کے بعد جب اصلی تورات گم ہوئی، تو پھر 150 سال کے بعد جو تورات یادداشتوں سے مرتب کی گئی، اس میں انسانی علم کا عمل دخل ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں شامل ہو گئیں جو بعد میں سائنسی حقائق کی روشنی میں غلط ثابت ہوئی. اور اسی کی ایک مثال رشاد خلیفہ صاحب کی وہ بات کی ہے جس کی طرف کئی مرتبہ اشارہ ہو چکا ہے. قرآن مجید میں اعداد کا یہ حساب اور اس کی حفاظت کا یہ حسابی نظام، یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ اس دور کے اکتشافات میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.